أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسائل فقہ میں ہماری گفتگو واجبات نماز پر شروع ہو چکی تھی، اور گزشتہ نشست میں قیام کے مسائل زیر بحث تھے. گفتگو کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ واجبات نماز جو 11 ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک واجب واجب رکنی، دوسرا واجب غیر رکنی. رکنی وہ کہ جس کو اگر چھوڑ دیں یا کم کر دیں یا زیادہ کر دیں، چاہے جان بوجھ کر یہ کام کریں یا بھولے سے یہ کام کریں، نماز ہر صورت میں باطل، سوائے ایک چیز سے اختلاف جو آقا رسول نے کیا تھا اور جس کی تفصیل 2-3 دفعہ کی. واجب غیر رکنی سے اگر جان بوجھ کر کم کریں، زیادہ کریں یا بالکل چھوڑ دیں تو نماز باطل ہے، اور اگر بھولے سے کم کر دیں، زیادہ کر دیں یا چھوڑ دیں تو نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلی چیز نیت تھی، یعنی کسی بھی کام کو خدا کے حکم کی پابندی کے لیے، صرف اس لیے کہ یہ کام خدا نے واجب کیا ہے انجام دینا، اور نیت کے اوپر شروع سے آخر تک باقی رہنا واجب ہے. اگر انسان نیت نہ کرے یا کسی اور کے لیے نیت کر لے تو وہ حرام بھی ہے اور نماز بھی باقی ہے. دوسری چیز تکبیرۃ الاحرام. تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ اکبر. تو تکبیرۃ الاحرام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ اکبر کہہ دیا تو اس کے بعد وہ 12 چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کو انجام دینا حرام ہو جاتا ہے. تکبیرۃ الاحرام کی تین شرائط تھی جو گزشتہ نشست میں تفصیل سے زیر بحث آئیں تھی. پہلی یہ شرط کہ تکبیرۃ الاحرام بالکل صحیح عربی میں کہی جائے، نہ غلط عربی میں کہہ سکتے ہیں، نہ عربی میں اس کا مترادف کہہ سکتے ہیں، اور نہ کسی اور زبان میں تکبیرۃ الاحرام کہہ سکتے ہیں. دوسری یہ شرط تھی کہ جس وقت تکبیرۃ الاحرام کہی جائے اس وقت انسان کھڑا ہو، اگر بیٹھنے کی حالت میں اللہ اکبر کہہ دیا یا رکوع کی حالت میں اللہ اکبر کہہ دیا تو اس صورت میں نماز باطل ہے، چاہے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو یا بھولے. تیسری یہ شرط کہ جس وقت اللہ اکبر کہا جائے اس وقت انسان بالکل پرسکون ہو، کھڑا ہونا تو ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ جسم بھی پرسکون ہو، یعنی حرکت نہ کر رہا ہو. اگر حرکت کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ دیا، جان بوجھ کر ایسا کہا تو نماز باطل ہے، لیکن اگر بھولے تھے جس وقت حرکت کر رہے تھے اس وقت اللہ اکبر کہا تو نماز صحیح ہے. تکبیرۃ الاحرام کے سلسلے میں یہ مسئلہ کہ اگر کبھی اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ شک ہو جائے کہ پتہ نہیں میں نے اس کو صحیح عربی میں کہا یا غلط عربی میں، پتہ نہیں میرا جسم پرسکون تھا یا حرکت کر رہا تھا، پتہ نہیں میں کھڑا تھا یا بیٹھا تھا، شک ہو جائے، نہ یہ یقین ہو رہا ہے کہ میرا جسم پرسکون تھا اور نہ یہ یقین ہو رہا ہے کہ میرا جسم حرکت کر رہا تھا، کچھ اس طرف دماغ جا رہا ہے کچھ اس طرف جا رہا ہے، اس صورت میں نماز بالکل صحیح ہے اور اپنے شک کی طرف توجہ نہ دیں. یعنی تکبیرۃ الاحرام کی شرائط میں اگر کبھی شک ہو جائے کہ میں نے اس کو صحیح طریقے سے کہا ہے یا نہیں کہا تو اس کو شرعاً بالکل صحیح سمجھا جائے گا اور اس شک کی طرف توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تکبیرۃ الاحرام تو صرف اللہ اکبر ہے، لیکن اس سے پہلے واجب ہے کہ انسان اللہ اکبر کہنے سے پہلے اور اللہ اکبر کہنے کے بعد تھوڑی دیر تک پرسکون اور خاموش کھڑا رہے تاکہ یقین ہو جائے کہ اللہ اکبر جب میں نے کہا تھا تو اس وقت میں بالکل پرسکون تھا. اس کے بعد تیسری چیز واجبات میں آتی ہے قیام. قیام کی ہماری شریعت میں دو قسمیں، ایک قیام رکن ہے اور دوسرا قیام غیر رکن. پوری نماز میں قیام چار جگہ پر واجب ہوتا ہے، ایک اللہ اکبر کہتے وقت، دوسرا الحمد، سورہ اور تسبیحات اربعہ پڑھتے وقت، تیسرے رکوع سے پہلے اور چوتھے رکوع کرنے کے بعد. یہ چار مقامات ایسے ہیں کہ ہماری شریعت کے اعتبار سے ان چار جگہوں پر کھڑا ہونا واجب ہے، جس میں سے دو واجب رکنی ہے اور دو غیر رکنی. پہلا اور تیسرا، یعنی اللہ اکبر کہتے وقت، تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت اور رکوع سے پہلے کھڑا ہونا واجب رکنی ہے، اس کو اگر آپ کسی بھی حالت میں چھوڑ دیں نماز باطل. اور دو غیر رکنی، ایک الحمد اور سورہ پڑھتے وقت اور دوسرا رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد. یہاں تک ہماری گفتگو گزشتہ نشست میں پہنچی تھی اور اب آج کے مسائل. قیام کے سلسلے کا پہلا مسئلہ، قیام کی حالت میں اگر کوئی آدمی جس طریقے سے پاؤں کو پھیلا کر کھڑا ہو جائے کہ کھڑا تو ہو لیکن لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے بلکہ بہت پاؤں کو پھیلائے, ایک پاؤں وہاں پر ہے دوسرا پاؤں یہاں پر ہے, کہ پوری دنیا اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل جائے, اتنا پاؤں کو پھیلا کر کھڑا ہو جائے. کھڑا تو ہے وہ, اس میں تو کوئی چیک نہیں کیا جا سکتا, لیکن وہ نماز پڑھتا ہوا نظر نہ آئے, تماشا کرتا ہوا نظر آئے, تب بھی اس کی نماز باقی پڑے گی. قیام کی حالت میں خالی کھڑا ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کھڑا ہو اور اس کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہو, پرسکون کھڑا ہو, نہ کسی طرف جھکے اور نہ اپنے جسم کو ہلائے. لیکن انسان بہرحال انسان ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ حرکت کرنا چاہے, مثلا آگے جانا چاہے کوئی, یا پیچھے آنا چاہے, یا دائیں طرف جانا چاہے, یا بائیں طرف جانا چاہے, تو نماز کی حالت میں آگے ہونے کا, پیچھے ہونے کا, دائیں اور بائیں ہونے کا اختیار ہے اگر آپ قبلے کی طرف سے نہ ہٹیں. لیکن جس وقت انسان آگے ہونا چاہے یا پیچھے ہونا چاہے یا دائیں بائیں جانا چاہے, تو اس وقت ضروری ہے کہ اپنی نماز کو روک دے, حرکت کر لے, اور حرکت کرنے کے بعد دوبارہ نماز کو شروع کرے. جہاں پہ چھوڑی ہے وہیں سے, مثلاً اجزاء نابودوں کے اوپر آپ حرکت کرنا چاہتے ہیں, یہاں پر رک جائیے, حرکت کیجیے, اور اس کے بعد دوبارہ علم کا پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اجزاء نستعین سے نماز کو شروع کر دیجیے. دوسری یہ چیز کہ جس وقت کوئی واجب ذکر کرے, واجب ذکر سورے ہیں دونوں, تسبیحات اربعہ ہے, سجدے کا ذکر ہے اور رکوع کا ذکر ہے, تشہد ہے اور سلام, یہ چھ چیزیں واجب ہیں نماز میں پڑھنا. اگر ان کو آپ پڑھ رہے ہیں اور اس وقت جان بوجھ کر اپنے جسم کو ہلا دیا تو نماز باقی ہے, لیکن اگر مستحب چیز کو پڑھ رہے ہیں, قنوت پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں, رکوع کا ذکر تین مرتبہ پڑھ رہے ہیں, استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں, جتنی مستحب چیزیں ہیں ان کو آپ پڑھ رہے ہیں اور ان کو پڑھتے وقت آپ نے اپنے جسم کو جان بوجھ کر حرکت دے دی, جان بوجھ کر اپنے جسم کو ہلا دیا, تفریح نماز بالکل صحیح ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسا کام نہ کریں. ثواب میں تھوڑی سی کمی ہو سکتی ہے لیکن نماز صحیح. البتہ ایک ذکر پوری نماز میں ایسا ہے کہ جو پڑھنا ہی حرکت کی حالت میں کیا ہے, اس کو ٹھہر کر نہیں پڑھ سکتے, بلکہ ضروری ہے کہ اگر اس کے ثواب کو حاصل کرنا ہے تو اس وقت پڑھیں جب آپ حرکت کر رہے ہیں. وہ ہے بحول اللہ, کہ جس وقت انسان بیٹھنے سے کھڑا ہو رہا ہے اسی حرکت کی حالت میں اس کا پڑھنا ضروری ہے. ضروری سے مقصد یہ کہ اگر آپ اس کے ثواب کو حاصل کرنا ہے. اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اور بے اختیار اس کا جسم ہل گیا, سورہ الحمد کی تلاوت کے وقت بے اختیار اس کو خیال نہ رہا, اس کا جسم ہل گیا, نماز اس کی بالکل صحیح, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن تھوڑا سا اختلاف آقا خوئی اور آقا خمینی میں یہ ہے کہ آقا خوئی کے نزدیک نماز بالکل صحیح ہے اور اپنی نماز کو جاری رکھے جو پیچھے اس نے پڑھا تھا حرکت کی حالت میں. مثلاً الحمدللہ اس نے حرکت کرتے ہوئے پڑھ لیا تھا بھولے تھے, نماز صحیح ہے, اپنی نماز کو اس کے آگے سے جاری رکھیں. آقا خمینی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز تو صحیح ہے لیکن حرکت کی حالت میں جتنی چیز پڑھی ٹھہرنے کے بعد اس کو ایک مرتبہ پھر دوہرا دی. مثلاً الحمدللہ اگر اس نے حرکت کی حالت میں پڑھ لیا تھا نماز بالکل صحیح, لیکن جب اس کا جسم ٹھہر جائے اور اس کو خیال آ جائے تو دوبارہ الحمدللہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے, احتیاط واجب کی بنا پر. اگر کوئی شخص نماز کے دوران الحمد اور سورہ پڑھتے ہوئے اپنی انگلیوں کو, ہاتھ کی انگلیوں کو یا خود ہاتھ کو حرکت دے, ہلائے آگے پیچھے کرے جان بوجھ کر, بھولے سے کرے تو بہرحال بالکل نماز صحیح ہے, جان بوجھ کر کرے تب بھی اس کی نماز بالکل صحیح. تو حرکت سے مراد یہ ہے کہ جسم حرکت نہ کرے, لیکن اگر ہاتھ یا ہاتھ کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا, نماز بالکل صحیح رہے گی. ہاں صرف اتنا ہے کہ سبق والے بالکل اتنا ہے کہ ثواب میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی. اب قیام کی چند آخری مسائل جو عام طور پر پیش نہیں آتے لیکن کبھی کبھار پیش آتے ہیں, اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان اس کی طرف توجہ نہیں دیتا, وہ مسئلہ کھڑے ہونے, بیٹھنے اور لیٹنے کا. عام انسان جو ہر چیز پر قادر ہے, اتنی طاقت رکھتا ہے, بہرحال اس کے لیے تو یہی مسئلہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز کو پڑھ. لیکن بعض اوقات بیماری کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے انسان اس قابل نہیں رہتا کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکے. عام مسئلہ یہی لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے, اور بیٹھ کر نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھے. یہ مسئلہ دونوں حالتوں میں, نماز شروع کرنے سے پہلے آپ اس قابل نہ تھے کہ کھڑے ہو کر پڑھ سکے, آپ کو اختیار ہے بیٹھ کر پڑھیے. نماز شروع کرنے سے پہلے آپ اس قابل نہ تھے کہ بیٹھ کر پڑھ سکیں, آپ لیٹ کر پڑھیں. کیا ہے, نماز کے بیچ میں آپ کی ایسی حالت ہو جائے, نماز تو آپ نے شروع کر دی لیکن پہلی رکعت یا دوسری رکعت کے بعد کمزوری ہو گئی, تھک گئے آپ, اس قابل نہ رہے کہ کھڑے ہو کر پڑھ سکیں, تو اب آپ کو شرن یہ اختیار ہے کہ بیٹھ جائیے, بیٹھنے پر قادر نہ ہو تو لیٹ جائیے. بیچ نماز میں بھی انسان یہی کر سکتا ہے کہ الحمد کا سورہ پڑھا, اس کے بعد انا انزلنا کا سورہ پڑھنا چاہتا تھا کہ کمزور ہو گیا, تھک گیا, بوڑھا انسان تھا, تھک گیا, اس کو یہ اختیار ہے کہ بیٹھ جائے, جتنا پہلے پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے, اب آگے سے نماز کو جاری رکھے. اسی طریقے سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا, مجبور ہو گیا, لیٹ کر دی, بیچ نماز میں لیٹ سکتا ہے, لیٹ کر نماز کو پڑھ لے, جہاں تک پہلے نماز پڑھی تھی اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, آگے سے نماز کو شروع کر دیں. لیکن اس میں اس چیز کا خیال رکھنا واجب ہے کہ حرکت کرتے ہوئے کچھ نہ پڑھے, کھڑے ہونے سے بیٹھنے میں جو وقت لگے گا اتنی دیر تک نماز کو روک دے, بیٹھنے کے بعد نماز کو جاری کرے. لیکن بیٹھنے کا اختیار اس وقت تک انسان کو نہیں ہے جب تک کسی بھی طریقے سے کھڑا نہ ہو سکے. مثلا ایک آج انسان کھڑا ہو سکتا ہے, کھڑے ہو کر پڑھے, کھڑا نہیں ہو سکتا ہے لیکن دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے, لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے, یا کوئی اس کا ایسا ساتھی موجود ہے کہ جو اس کو پکڑ کر کھڑا کر سکتا ہے, یا وہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن ایک طرف جھک کر کھڑا ہو سکتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے کھڑا ہو سکتا ہے, چاہے سیدھے کھڑا نہ ہو, اس کو اب بیٹھنے کا اختیار نہیں ہے بلکہ اس کے لیے واجب ہے کہ سہارا لے کر کھڑا ہو جائے, ساتھی کو لے کر کھڑا ہو جائے, رشتے دار کی مدد سے کھڑا ہو جائے. بہرحال جب تک کہ کھڑا ہونا ممکن ہے, چاہے کسی بھی واسطے سے ممکن ہو, وہ بیٹھ نہیں سکتا. یہ نہ ہو کہ کھڑے ہونے کی حالت میں تھوڑی سی کمزوری محسوس ہوئی اور انسان بیٹھ گیا, یہ غلط ہے, بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ممکن نہیں ہے کھڑا ہونا, تب اس کو یہ اختیار ملتا ہے کہ بیٹھ جائے. اسی طریقے سے بیٹھنا بھی اگر ممکن ہے, دیوار سے ٹیک لگا کر, کسی چیز کے سہارا لے کر, کسی آدمی کی مدد سے, بیٹھنے کا اختیار نہیں ہے بلکہ ان سہاروں کو حاصل کرے, جب یہ سہارا بھی اس کو نہ مل سکے تب وہ لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے. لیٹنے کی بھی تین حالتیں ہیں, سیدھے پہلو پر لیٹنا, یہ ممکن نہ ہو تو الٹے پہلو پر لیٹنا, اور یہ ممکن نہ ہو تو اپنے پاؤں کا رخ قبلے کی طرف کر کے لیٹنا. تو پانچ حالتیں ہو گئی نماز میں, کھڑے ہو کر نماز پڑھنا, بیٹھ کر نماز پڑھنا, تیسری حالت دائیں پہلو پر نماز پڑھنا, چوتھی حالت بائیں پہلو پر نماز پڑھنا, اور پانچویں حالت بالکل پیٹھ پر اس طریقے سے لیٹ جانا کہ پیروں کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے. یہ پانچ حالتیں ہیں نماز میں, اور جب تک کہ پہلی حالت پر انسان قادر ہے اس کو یہ اختیار نہیں کہ دوسری حالت اختیار کرے. اب اسی کا الٹ مسئلہ, کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا, بیٹھے بیٹھے اس کو اتنی طاقت مل گئی کہ اب وہ کھڑا ہو سکتا, کمزور تھا, بوڑھا تھا, تھک گیا, بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کی, لیکن تیسری رکعت میں اب اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے, واجب ہے اس کے لیے کہ نماز کو روکے, کھڑا ہو جائے, اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کرے. اسی طریقے سے لیٹ کر بیٹھنے والے کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بیٹھ جائے اگر اس کو بیچ میں طاقت مل جائے چاہے کسی سہارے کی مدد سے. مثلاً ایک دوست تھا وہ چلا گیا تھا نہیں تھا آپ نے نماز شروع کر دی بیچ نماز میں وہ آدمی آ گیا اب آپ اس قابل ہیں کہ اس کا سہارا لے سکیں تو واجب ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کے سہارے سے نماز پڑھ لیں. اسی طریقے سے اگر پوری نماز انسان بیٹھ کر پڑھ رہا ہے لیکن رکو کرنے پر قادر ہے اتنا اختیار ہے کہ ایک منٹ کا رکو وہ کھڑے ہو کر انجام دے سکتا ہے تو واجب ہے اس کے لیے اختیار نہیں بلکہ واجب ہے اس کے لیے کہ پوری نماز بیٹھ کر پڑھے لیکن ایک منٹ یا دو منٹ کے رکو کے لیے کھڑا ہو رکو انجام دے اس کے بعد پھر جا کر بیٹھ جائے. تو اس معیار پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس چیز کو یہ چیز آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ اکثر لوگ بہت غلط طریقے سے بیٹھتے اور لیٹتے ہیں. اتنی طاقت تو بہرحال تقریباً ہر ایک میں ہوتی ہے کہ کم از کم رکو وہ کھڑا ہو کر کر سکے لیکن ایک انسان جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتا بلکہ پوری نماز بیٹھ کر پڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ واجب کو وہ چھوڑ رہا ہے واجب رکنی کیونکہ قیام متصل برکو بھی اس کے لیے واجب ہے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے آپ لوگوں کو بھی آگے چل کر بڑھاپے میں یہ مسئلہ پیش آئے گا تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کم از کم رکو کی اگر طاقت ہے تو رکو کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے کیونکہ رکو بھی ایک رکن ہے. اب اس کے بعد یہ مسئلہ کہ اگر یہ آخری مسائل ہیں قیام کے دو مسئلے آخر کے اگر کوئی شخص نماز کا وقت آ گیا اور اس وقت وہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور اس چیز کا خیال ہے استعمال ہے کہ شاید آخر وقت تک میں کھڑا ہو جاؤں اتنی طاقت مل جائے یا کوئی سہارا مل جائے اس کے لیے واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ابھی نماز نہ پڑھے بلکہ آخر وقت تک انتظار کرے. لیکن اگر وہ آخر وقت تک انتظار نہیں کرتا ابھی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. البتہ اگر آخری وقت میں اس میں طاقت آ گئی یا اس کو سہارا مل گیا تو اس کی پہلے والی نماز غلط ہو گئی تھی اب واجب ہے اس کے لیے کہ دوبارہ نماز کو پڑھے اور اگر وقت گزر گیا اور طاقت نہ آ سکی یا سہارا نہ مل سکا تو اس کی نماز بالکل صحیح ہے. کھڑے ہونے اور لیٹنے کا یہ مسئلہ صرف اس وقت نہیں ہے کہ جب آپ کمزور ہوں یا بوڑھے ہوں بلکہ اگر اس وقت آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں لیکن اتنا آپ کو یقین ہے کہ اگر میں نے یہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی تو اس کے بعد میں بیمار پڑ جاؤں گا یا بہت کمزوری میرے اوپر آ جائے گی طاقت ہے کھڑے ہونے لیکن یہ خدشہ ہے کہ بعد میں نماز ختم کرنے کے بعد میری طاقت کم ہو جائے گی اور میں بیمار ہو جاؤں گا کمزور ہو جاؤں گا یا میرے اوپر بہت زیادہ تھکن آ جائے گی تب بھی پھر ضروری یہ ہے اگر آپ کو یقین ہے تو اس کے بعد آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے اور اگر آپ نے پڑھی تو آپ نے گناہ کیا. قیام کے مسئلے ختم ہو گئے اور اب آخر میں صرف قیام کے مستحبات. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ مستحبات بیان کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ واجب اور مستحب ملنے نہ پائے آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیزیں جو ابھی آ رہی ہیں یہ مستحب ہیں یعنی اگر آپ کبھی ان کو چھوڑ دیں یا کوئی آدمی آپ کو ایسا نظر آئے کہ جو ان چیزوں کو انجام نہ دے رہا ہو تو یہ مت سمجھیے کہ وہ غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز بالکل صحیح. عام طور پر کیونکہ ہمارے یہاں مستحبات اور واجبات کو ملا دیا جاتا ہے اس لیے کافی غلط فہمیاں وجود میں آ جاتی ہیں. قیام کے مستحبات یہ سات یا آٹھ چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ جب انسان حالت قیام میں ہو تو بالکل سیدھا کھڑا ہو. یہ مسئلہ گزشتہ دفعہ گزر چکا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں اور ایک پاؤں پر وزن ڈالے ہوئے ہیں تب بھی آپ کی نماز بالکل صحیح ہے. تو اگر ایک پاؤں پر انسان وزن ڈالے گا تو تھوڑا سا وہ جھک جائے گا تھوڑا سا اتنا جھکنا شریعت میں معاف ہے لیکن ثواب اس چیز میں ہے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو اپنے دونوں پیروں پر برابر کا وزن ڈال دو. دوسرا مستحب یہ ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے کندھوں کو نیچا کر کے اور ڈھیلا کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو. سینے کو تان کر کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ثواب میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی. تیسری چیز یہ ہے کہ جب انسان کھڑا ہو تو اپنے ہاتھ کی جتنی انگلیاں چاروں انگلیاں اور انگوٹھا ان کو ملا کر اپنی رانوں کے اوپر رکھے دونوں ہاتھوں کو آگے کی طرف لا کر دونوں رانوں کے اوپر رکھے اس طریقے سے کھڑا ہونا مستحب ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ جب انسان کھڑا ہو تو اس کی نگاہ پھر سجدگاہ کی طرف, یعنی اگر سجدگاہ کی طرف نگاہ نہ کرے بلکہ سامنے دیکھ رہا ہو تب بھی اس کی نماز بالکل صحیح ہے, صرف ثواب میں کمی آ جائے. پانچویں چیز جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے پاؤں کو برابر رکھے, دونوں پاؤں ایک ہی طرف ہو, لیکن اگر ایک پاؤں آگے ہے ایک پاؤں پیچھے تب بھی نماز بالکل صحیح ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. چھٹی چیز جو مستحب ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب کھڑا ہو تو اس طریقے سے کھڑا ہو جس طریقے سے کوئی غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, تواضع کے ساتھ. اور ساتویں چیز مستحب یہ ہے کہ جب مرد کھڑا ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اس کے دونوں پیروں کے درمیان تین انگل, تین ملی ہوئی انگلیوں سے لے کر ایک بالغ تک کا فاصلہ ہونا چاہیے, یعنی مستحب ہے, واجب نہیں. آپ ایک بالغ سے زیادہ فاصلہ بھی کر سکتے ہیں اور دونوں پیروں کو ملا کر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن مستحب یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو اس کے دو پیروں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ایک بالغ کا اور کم از کم تین انگل کا فاصلہ ضرور ہونا چاہیے, پیر ملے ہوئے نہ, مستحب یہ. اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ عورت اپنے دونوں پیروں کو ملا کر کھڑی ہو, لیکن اگر عورت اپنے پیروں کو الگ الگ کر کے کھڑی ہوتی ہے تب بھی اس کی نماز بالکل صحیح ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہ ہوگا. ایک چیز اور, اگر سے مسئلہ آتا رہے گا متواتر, کہ عورت اور مرد کی نماز میں واجبات کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں, جس طریقے سے مرد کی نماز ہے بے عین ہی عورت بھی اسی طریقے سے نماز پڑھ سکتی ہے. جو آپ تھوڑے بہت فرق دیکھتے ہیں کہ عورت کے ہاتھ یہاں پر ہوں قیام کی حالت میں, اس طریقے سے رکوع میں جائے, اس طریقے سے سجدے سے اٹھے, یہ تمام چیزیں عورت کے لیے مستحب ہیں, واجب نہیں. کچھ کتابوں میں اس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں جن سے بعض اوقات غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. خیر, تین واجبات ہو گئے, اب چوتھا واجب یعنی قراءت. قراءت سے مراد یہ ہے کہ ہر واجب نماز, نماز یومیہ, جتنی پانچ نمازیں ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور صبح, ان پانچ نمازوں کی پہلی دو رکعت میں سورہ حمد کی تلاوت کرنا اور ایک دوسرے سورہ کو پڑھنا, اور تیسری اور چوتھی رکعت اگر ہے تو اس کے اندر سورہ حمد یا تسبیحات اربعہ کو پڑھنا, اس کا نام ہے قراءت. اور نماز میں سب سے زیادہ جو مسئلے ہیں وہ اسی سے متعلقہ ہوں گے, اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہماری گفتگو دو یا تین نشستوں تک پہنچ جائے. سورہ حمد کا پڑھنا تو واجب ہے اور مکمل طریقے سے پڑھنا پڑے گا. دوسرے سورے کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. آقا خمینی کے نزدیک دوسرا سورہ جو پڑھا جائے وہ پورا پڑھا جائے. آقا سوئی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ دوسرا سورہ مکمل ہو, اور مکمل کا مقصد یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر آخری لفظ تک اس کو پڑھا جائے. بسم اللہ بھی جزء سورہ ہے, اس سے بہت فرق پڑتا ہے مسائل میں جو انشاءاللہ آئندہ آئے گا. اگر کبھی انسان کے پاس وقت کی کمی, نماز کا وقت کیا رہا ہے, اس صورت میں واجب ہے کہ دوسرے سورے کو چھوڑ دیا جائے, صرف سورہ حمد کی تلاوت کی جائے. یا اگر کوئی خوف ہے, کوئی ڈر ہے, ڈر یہ ہے کہ اگر میں نے نماز دیر تک پڑھی, کوئی خطرہ ہے کسی ایسی جگہ آپ پہنچے ہوئے ہیں کوئی چور آ جائے گا, کوئی درندہ آ جائے گا, یا میں بیمار پڑ جاؤں گا, میں کمزور ہو جاؤں گا, ایسا کوئی خوف موجود ہے تو اس صورت میں بھی دوسرے سورے کا چھوڑ دینا واجب ہے. سب یہی کہ اگر کبھی کوئی خوف یا کوئی خطرہ موجود ہو, اس صورت میں دوسرا سورہ چھوڑ دینا ضروری ہے, صرف سورہ حمد آپ پڑھیں گے. سورہ حمد اور دوسرا سورہ نماز میں پڑھنا واجبات غیر رکنی میں سے, یعنی اگر کبھی آپ سورہ حمد اور دوسرا سورہ دونوں کو بھول گئے اور ڈائریکٹ رکو میں چلے گئے, عام نماز میں گھر کی نماز پڑھتے پڑھتے, رکو میں جانے کے بعد یہ یاد آیا تو آپ کی نماز بالکل صحیح ہے. سورہ حمد کو چھوڑ دیا, دوسرا سورہ پڑھ لیا اور رکو میں چلے گئے, رکو میں جانے کے بعد یاد آیا, نماز بالکل صحیح ہے. یا سورہ حمد پڑھ لیا، دوسرا سورہ آپ نے چھوڑ دیا اور رکوع میں چلے گئے، تب بھی نماز بالکل صحیح. لیکن اگر یہ سارے کام بھولے تھے، جان بوجھ کر اگر آپ نے سورہ کی آیت ایک آیت بھی چھوڑ دی، ایک لفظ بھی چھوڑ دیا، تو نماز آپ کی باقی ہے. اسی طریقے سے حمد اور سورہ کی ترتیب بھی واجبات کے غیر رکنی میں سے، پہلے الحمد کے سورہ کو پڑھیے، اس کے بعد کسی دوسرے سورہ کو پڑھیے. اگر جان بوجھ کر دوسرے سورہ کو پہلے پڑھ لیا، الحمد کو بعد میں پڑھ لیا، تو نماز باقی. البتہ اگر بھولے سے آپ نے یہ کام کیا تو پہلے دوسرا سورہ شروع کر دیا، اس کے بعد الحمد پڑھا، یہ کام آپ نے بھولے سے کیا. اگر آپ رکوع میں چلے گئے، اس وقت یاد آیا نماز پڑھی، رکوع میں جانے سے پہلے یہ یاد آ گیا کہ میں نے سورہ تو پہلے پڑھا تھا، الحمد بعد میں پڑھا تھا، نماز پڑھی. بس کرنا آپ کو یہ ہے کہ دوبارہ سورہ کو آپ پڑھ لیں تاکہ سورہ الحمد کے بعد واقع ہو جائے. یا اگر آپ سورہ شروع کر دیا، سورہ پڑھنے کے بیچ میں یہ یاد آیا کہ میں نے ابھی الحمد تو نہیں پڑھا، واجب ہے کہ سورہ کو چھوڑ دیجئے، الحمد کو پڑھیے اور اس کے بعد پھر اس سورہ کو آخر میں پڑھیں. اور یہی مسئلہ اس وقت آئے گا کہ جب آپ رکوع میں جھک چکے، رکوع کے لیے آپ جھک چکے ہیں لیکن ابھی تک آپ کے ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک نہیں پہنچے، اس سے پہلے پہلے یہ یاد آ گیا کہ میں نے الحمد کا سورہ چھوڑ دیا، یا دوسرا سورہ چھوڑ دیا، یا دونوں سورے چھوڑ دیے، یا ترتیب کو میں نے پلٹ دیا. رکوع میں جانے سے پہلے چھک چکے ہیں رکوع کے لیے، لیکن ہاتھ ابھی گھٹنوں تک نہیں پہنچے، اس سے پہلے پہلے یاد آ گیا، نماز صحیح ہے. صرف کرنا یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہونے کے بعد جو غلطی کی، سورہ چھوڑ دیا تھا تو سورے کو پڑھیے، ترتیب بدل دی تھی تو ترتیب کو صحیح کیجیے، اس طریقے سے کام کیجیے اور اس کے بعد پھر آپ رکوع میں چلے جائیے. نماز کی حالت، قرات کے وقت اگر واجب نماز ہے، نماز یومیہ، تو اس کے اندر چار جو سورے جن کے اندر آیا سجدہ موجود ہے، جان بوجھ کر اگر آپ ان کو پڑھیں، چاہے صرف ان کی بسم اللہ بھی پڑھ لیں، تب بھی انسان کی نماز فوراً باقی ہے. 21واں پارہ 32واں سورہ الف لام میم تنزیل، 24واں پارہ اور 41واں سورہ حم میم سجدہ، 27واں پارہ 53واں سورہ سورہ نجم، اور 30واں پارہ 96واں سورہ سورہ اقرا. ان چار سوروں کو اگر آپ نے شروع کر دیا، چاہے صرف ان کی بسم اللہ پڑھی ہو جان بوجھ کر، نماز باطل ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. اگر بھولے سے کسی انسان نے یہ کام کیا کہ ان چار سوروں میں سے کوئی سورہ شروع کر دیا بھولے سے، نماز اس کی بالکل صحیح ہے. اگر اس کو سجدے والی آیت پڑھنے سے پہلے پہلے خیال آ گیا کہ جو سجدے والا سورہ ہے، واجب ہے اس کے لیے کہ اپنے سورے کو چھوڑ دے اور دوسرا سورہ شروع کرے. اگر آیت سجدہ پڑھنے کے بعد اس کو یہ خیال آیا کہ میں نے کون سا سورہ شروع کر دیا ہے، تب بھی اس کی نماز صحیح ہے، لیکن آپ آئے کوئی کی نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ اشارے سے سجدہ کر لے اور نماز ختم کرنے کے بعد دوبارہ ایک سجدہ بجا لے. آقا خمینی کے نزدیک صرف اشارے سے سجدہ کر لے، یہی سجدہ اس کے لیے کافی ہے، نماز کے بعد دوبارہ سجدہ کرنے کی ضرورت اسے نہیں. لیکن نماز بہرحال دونوں کے نزدیک صحیح ہے اگر یہ کام بھولے سے ہوا. گرو تیج محمد گفتگو ہماری جاری تھی اس موضوع پر کہ مومن خالی زبان کے ہلانے سے نہیں بنتا، بلکہ مومن بننے کے لیے انسان کو بہت مشکل مرحلے طے کرنا پڑتے ہیں، اور مومن اپنے آپ کو ظاہر کرنا آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو مومن ثابت کرنا بہت مشکل ہے. راستے پر چلے، جو انہوں نے راستہ معین کیا ہے اسی راستے پر انسان چلے تب وہ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مومن کہہ سکتا ہے. اگر اس منزل پر جانے کے بعد جب انسان ان کے نفس کے قدم پر چلنے لگے گا اس کے بعد انسان کبھی اپنے آپ کو مومن نہیں کہے گا بلکہ ہمیشہ دعوی ایمان کی نفی کرے گا. ایمان کا دعویٰ اسی وقت تک انسان کرتا ہے جب تک کہ وہ مومن نہ بنا. مومن بننے کے بعد آپ کہیے گا کہ آپ مومن ہیں لیکن وہ انکار کرے گا کہ میں مومن نہیں. اور وہی مومن مومن حقیقی ہے اور وہی مومن ہے کہ الجنت تشتاق و اربعتا، کہ یہ وہ مومن ہوتے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہو جاتی ہے. ان مومن میں کیا صفات ہونا چاہیے اسی موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی. ابھی امیر المومنین کے ارشادات کی روشنی میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ مومن کیسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ جب یہ گفتگو ختم ہوگی اس کے بعد ایک ایک کر کے تقریباً ہر امام کے اقوال آئیں گے اور اس کی روشنی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مومن حقیقی کیسا ہونا چاہیے. گفتگو ہماری مومن کی 20 یا 25 کے قریب صفات ہو چکی تھی اور آج اس کے آگے سے گفتگو کا آغاز ہوگا، لیکن ایک مرتبہ پیچھے کی صفات کا تذکرہ کر دیا جائے بغیر تشریح کے. مولا فرماتے ہیں کہ التدری من المومن، کیا تم یہ جانتے ہو اور پہچانتے ہو کہ مومن کون؟ المومن من تمنع الناس علی اموالہم وانفسہم. مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ لوگ اپنے اموال اور اپنی جانوں کے لیے اپنے سے زیادہ اس کو امین اور محافظ سمجھتے ہیں. دوسری صفت یہ ہے کہ المومن هو القیس الفتن، مومن جو ہے ہمیشہ ہوشیار چالاک اور زیرک ہوتا ہے، وہ ہر چیز کے نتائج و عواقب کو جانتا ہے. المومن ينظر بنور الله، مومن ہمیشہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے چنانچہ وہ آنے والی حقیقتوں سے آگاہ ہوتا ہے. مومن کی تیسری صفت یہ ہے کہ بشره فی وجهه وحزنه فی قلبه، اس کا دل رو رہا ہوگا لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوگی، اس کے چہرے پر ہمیشہ تمانیت ہوگی، اس کے چہرے پر ہمیشہ اطمینان ہوگا. لیکن اگر کوئی اس کے دل کی کیفیت جا کر معلوم کرے تو معلوم ہوگا کہ دل اس کا سختیوں سے مصیبتوں سے آفتوں سے گھرا ہوا، لیکن وہ ہمیشہ مسکراتا رہے گا اور اپنے خدا کا شکر ادا کرتا رہے گا. مومن کی چوتھی صفت یہ ہے کہ لا حقود، اور پانچویں صفت یہ ہے ولا حسود، نہ اپنے دل میں کینے کو رکھے گا اور نہ اپنے دل میں حسد کو رکھے گا. کینہ یہ کہ کسی نے اس کے خلاف اس کی دشمنی کی، اس کی مخالفت کی، اس کو کوئی نقصان پہنچائے، لیکن لا حقوق جیسے ہی وہ زمانہ گزرے گا یہ اس چیز کو فراموش کر دے گا، اپنے دل میں پرانی دشمنی کو کبھی جگہ نہ دے گا، بلکہ لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ اس کو ستاتے رہیں، اس کا کام یہ ہوگا کہ انہیں معاف کرتا رہے. مومن کی چھٹی صفت یہ ہوگی کہ لہو قوت فی دین، اس کی موجودگی کی وجہ سے دین اپنے آپ کو قوی محسوس کرے گا، دین کو اسلام کو یقین اور بھروسہ رہے گا مومن کے اوپر کہ جب تک کہ یہ مومن ہے اس وقت تک مجھے کوئی خطرہ نہیں لاحق ہو سکتا. اور محافظ اسلام بھی مومن کی وجہ سے اطمینان سے بیٹھا رہے گا. جب کبھی مومن ختم ہو جائیں گے، مومن نہ رہے گا، تب اس وقت محافظ اسلام کو ضرورت پڑے گی کہ وہ غیبت کے پردے ہٹاتا ہوا آئے اور آ کر اپنی موجودگی سے دین کو قوی کرے. لیکن جب تک کہ وجود مومن ہے اس وقت تک محافظ اسلام بھی اطمینان اور خیریت سے بیٹھا ہوا ہے کہ اگر میں سامنے نہ ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مومن تو ہیں کہ جو میرا کام کر رہے ہیں اور جن کی وجہ سے یہ دین باقی ہے. اسی لیے جو علائم ظہور ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں وہ تمام علامتیں ایسی ہیں کہ جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں ایمان کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، تب ایمان جو ہے ظہور فرمائیں گے. اور جب تک کہ وہ علامتیں نہ ہوں گی، یعنی مومن موجود ہوں گے، اس وقت تک ایمان بھی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ وہ آئیں. اس کے بعد مومن کی ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ حرصٌ فی فقہ، علم فقہ کو حاصل کرنے کے لیے حریص ہوگا، کوشش کر رہا ہوگا کہ دنیا کے جس گوشے سے مجھے علم فقہ ملے میں جاؤں اور اس کو حاصل کروں. ایسا نہ ہوگا کہ دس منٹ کا راستہ چلتے ہوئے گھبرائے کہ ایک تو چھٹی کا دن ملا ہے, اگر اس کے اندر ہم گئے اور آئے تو آنے جانے میں ہمارا سارا وقت ختم ہو جائے گا. نہیں, مومن یہ ہے کہ وہ حیثن فی فقت, جہاں کہیں اس کو موقع ملے گا وہ حریص ہوگا کہ جا کر اس کو حاصل کرے. وہ برن فی استقامت و علم فی حلم, اس کی ایک صفت یہ ہے کہ برائی کے کام میں سب سے کمزور اور نیکی کے کام میں سب سے طاقتور. وہ علم فی حلم, اگر اس کے پاس علم ہوگا تو اس کا علم ہمیشہ حلم کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. عالم ہوگا لیکن عالم حلیم تب ہوگا کہ کوئی بھی اس سے پوچھے, کسی بھی طریقے سے اس سے پوچھا جائے, نہ غصہ آئے اس کو نہ ناراض. وقصد فی غنا و تجمل فی فاقا, جب کبھی وہ غنی ہوگا, امیر ہوگا, مالدار ہوگا تو اس کی مالداری جو ہے وہ بیجا کاموں میں ظاہر نہ ہوگی, بلکہ مالداری کی حالت میں بھی معتدل رہے گا. اور اگر فاقا ہے اس کے گھر میں, اس کا پیٹ خالی ہے, تب بھی اس کی شان اور شوکت باقی رہے گی, اور دیکھنے والا کسی بھی طریقے سے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھوکا ہے, یہ اس کو آج کچھ نہیں ملا. وہ اب ان کی قدرت و صفا ان کی حق, جب کبھی اسے قدرت ملے گی, تسلط ملے گا, طاقت ملے گی, اتحاد میں پاور آئے گی, تو وہ ہمیشہ لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار رہے گا. اور جب کبھی اس کو دولت ملے گی تو اپنی دولت کو خرچ کرے گا, لیکن ہمیشہ نیکی کے کام حق راستے. نظر ہو عبرت و سکوت ہو فکرت, اس کی آنکھ ہمیشہ بند رہے گی لیکن جب کھلے گی تو صرف اس لیے کہ کوئی عبرت حاصل کرے, کوئی سبق حاصل کرے. اس کی زبان بند رہے گی, وہ سوچ رہا ہوگا لیکن اس کی سوچ ہمیشہ فکر کی سوچ ہوگی, وہ کسی نہ کسی حقیقت کی گہرائی تک پہنچ رہا ہوگا. اس کی فکر جو ہے وہ بےہودہ کاموں میں نہیں ہوگی بلکہ کسی نہ کسی حقیقت کی تلاش میں ہوگی. استفہامہ تعلم, وہ سوال کرے گا لیکن سوال کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہ ہوگا بلکہ سوال کا مقصد یہ ہوگا کہ جو اس کو نہیں معلوم اسے سیکھ لوں. وہ مراجعتہ تفہم, اور وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ایک ہی سوال کو دوبارہ پوچھے, کسی دوسرے آدمی کے پاس جا کر پوچھے, لیکن مقصد یہ نہ ہو کہ دو آدمیوں کے بیچ میں جھگڑا ڈلوایا جائے بلکہ مقصد یہ ہوگا کہ صحیح طریقے سے اسے سمجھے, ایک جگہ سمجھنے میں جو کمی ہوئی تھی دوسری جگہ جا کر اس کمی کو پورا کرنا چاہے. ومشیہ التواضع, جب کبھی چلے گا زمین پر تو انکساری کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ چلے گا. فی المکارہ صبور, ہمیشہ سختیوں اور مصیبت کے کاموں میں تم اسے صابر پاؤ گے, ہمیشہ صبر و ضبط سے کام لے گا. نفسہ منہ فی انا والناس منہ فی راہ, وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سختیوں میں ڈالے گا, مصیبتوں میں ڈالے گا, مشکلات میں ڈالے گا, تاکہ دوسرے لوگ اس کی وجہ سے سکون حاصل کریں, دوسرے لوگوں کو اس کی وجہ سے راحت ہو, دوسرے لوگوں کو اس کی وجہ سے آرام ہو. تو مومن اپنے آپ کو خطرات میں, مشکلات میں ڈال کر دوسروں کو آرام پہنچائے گا. المومن حسن المعونت, مومن جو ہے وہ ہمیشہ اچھے طریقے سے روزی حاصل کرے گا. مومن کی کوشش یہ ہوگی کہ روزی کو حاصل کیا جائے لیکن صرف اس راستے سے کہ جس راستے کو خدا نے میرے لیے قائم کیا. اب اس کے بعد جو آج کی گفتگو ہماری شروع ہونے والی ہے, مومن کی چھ صفات اس وقت. عون للضعیف, وثیق العہد, خالص بد, یعیر ولا یعیر. مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ عون للضعیف, دنیا کے جتنے کمزور ہوں, دنیا کے جتنے پست درجے کے لوگ ہوں, دنیا کے جتنے ضعیف ہوں گے, یہ مومن ہر ایک کی مدد کرنے کو تیار رہے گا, یہ مومن ہر ایک کا مددگار رہے گا. ضعیف طاقت کے لحاظ سے, ضعیف مال کے لحاظ سے, ضعیف حسب و نسب کے لحاظ سے, ضعیف خوبصورتی کے لحاظ سے, ضعیف خاندان کے لحاظ سے, کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی ضعیف جو اس دنیا کے اندر موجود ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان, چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن, اس مومن حقیقی کا کام یہ ہوگا کہ ہر مقام پر جا کر ضعیف کی نصرت کرے. اور ضعیف کے سلسلے میں یہ یاد آیا کہ آج آپ سے وعدہ تھا اس واقعے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا. اس شخص ضعیف کہ جو آیا تھا یمامہ سے اور اس صورت میں آیا تھا کہ اس کا حسب و نسب کسی کو نہیں معلوم، اس کا خاندان کسی کو نہیں معلوم، اس کے پاس نہ کوئی دولت، نہ طاقت، نہ خوبصورتی، بلکہ حبشی کالے رنگ کا، ہونٹ موٹے موٹے، قد اس کا پتا کمزور. آیا اور آ کر صفا کی نشست کو اختیار کیا، اصحاب صفا میں قرار پایا، پیغمبر خدا نے حکم دیا. چنانچہ زیاد ابن لبید انصاری کے پاس جا کر اس کی لڑکی سے شادی کرنا چاہی. زیاد ابن لبید انصاری نے شادی کرنے سے انکار کر دیا. چنانچہ انتہائی مایوس اور دل گرفتہ اپنے زیاد ابن لبید انصاری کے گھر سے اپنے گھر کی طرف چلا، اور یہ کہتا ہوا چلا کہ زیاد ابن لبید انصاری جو کہہ رہا زیاد ابن لبید انصاری جو کہہ رہا ہے کہ اسلام کا پیغام تو نہیں، یہی کہتا ہوا چلا. زیاد ابن لبید انصاری کی لڑکی نے اس کی آواز کو سن لیا، اپنے باپ کو بلایا، باپ سے سوال کیا کہ یہ جوان کیا کہتا ہوا جا رہا ہے. باپ نے بتایا کہ ایسی بات ہے. لڑکی نے از خود یہ کہا، شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ کہا کہ اگر یہ صحیح کہتا ہے، واقعاً اس کو پیغمبر خدا نے بھیجا ہے، تو آپ نے اس کو نہیں ٹھکرایا بلکہ حکم پیغمبر کو ٹھکرا دیا. آپ پہلے ایک دفعہ جا کر پیغمبر اسلام سے معلوم کر لیں کہ کیا یہ حقیقت ہے یا اس نے جھوٹ کہا. چنانچہ زیاد ابن لبید انصاری گئے پیغمبر کے پاس. تفسیر آ چکی ہے. زیاد ابن لبید انصاری گئے پیغمبر کے پاس، پیغمبر سے سوال کیا. پیغمبر نے کہا کہ المومن صف المومن، مومن ہمیشہ مومن کا ہم نشین ہوتا ہے. چنانچہ آیا اور آنے کے بعد شادی ہو گئی. یہاں تک واقعہ پہنچا تھا اور اسی پر واقعہ ختم ہو گیا. آگے کچھ نہیں ہے لیکن تھوڑی سی گفتگو باقی ہے. تو شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد زیاد ابن لبید انصاری نے یہ کہا کہ لڑکی کو اپنے گھر لے جاؤ. جواب دیا اس نے کہ میرا کون سا گھر، میں تو خود ایک چبوترے کی رہائش کو اختیار کیے ہوں، نہ میرے پاس گھر ہے نہ میرے پاس اپنے پہننے کے لیے لباس ہے. چنانچہ زیاد ابن لبید انصاری اپنے گھروں میں سے ایک گھر اس کے حوالے کرتا ہے. دو جوڑے تیار کیے جاتے ہیں جلدی جلدی میں اور اس کے حوالے کیے جاتے ہیں. شادی ہو گئی. رات کا وقت آیا. زیاد ابن لبید انصاری اپنے داماد کو لے کر آتے ہیں، گھر بتاتے ہیں. گھر میں جاتا ہے، عورتیں لے گئی ہجڑۂ عروسی کی طرف، اور اس کے بعد اس کمرے میں داخل کر دیا کہ جہاں پر دلہن بیٹھی ہوئی. ایک مرتبہ ایسی شخص یمانی نے دیکھا دلہن، کمرے کو دیکھا، کمرے کی آرائش کو دیکھا، کمرے کی زیبائش کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں یمامہ سے آیا تھا اس حالت میں کہ نہ میرے پاس طاقت تھی، نہ حسن تھا، نہ حسب و نسب تھا، نہ میرے پاس فیملی تھی، نہ میرے پاس مال و دولت تھی. بالکل صحیح دم خالی ہاتھ میں یہاں پر آیا تھا، اور آنے کے بعد صرف میں نے اتنا کیا کہ مسلمان ہو گیا. اسی اسلام لانے کی وجہ سے اس دنیا میں مجھے خدا نے اتنا بڑا انعام دیا کہ زیاد ابن لبید انصاری جیسے جلیل القدر رئیس کے گھر میں میری شادی ہوتی ہے. ایسی خوبصورت دلہن، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی لڑکی پورے مدینے میں نہ تھی، یہ میری دلہن بنتی ہے. یہ خیال کیا، اور خیال کرنے کے بعد کیونکہ مومن حقیقی تھا، اس لیے بجائے اس کے کہ دلہن کی طرف جاتا گوشے میں گیا. اور ایسے وقت میں اس کو خدا یاد آیا کہ جب اچھے اچھے متقی اور پرہیزگار خدا کو بھلا بیٹھتے ہیں. اکثر کی شادی ہوتی ہے، صبح کی نماز ضرور قضا ہوتی ہے، لیکن یہ زیاد ابن لبید انصاری کا یہ یمامی داماد، یہ وہ مومن حقیقی ہے کہ خوبصورت دلہن سامنے ہے، لیکن اس کی طرف سے روح گردانی کر کے آتا ہے، مصلی کو بچھاتا ہے اور اسی ساتھ پر بیٹھ کر خدا کی عبادت شروع کرتا ہے. نماز شکرانہ پڑھنے کے لیے گیا تھا دو رکعت، لیکن جیسے جیسے نماز پڑھتا جاتا ہے خدا کی نعمتیں اس کے ذہن میں آتی چلی جاتی ہیں. چنانچہ نماز کو طول دیے جا رہا، یہاں تک کہ نماز صبح کا وقت آ گیا. نہ صرف یہ کہ صبح کی نماز پڑھ رہا ہے بلکہ نیت کرتا ہے شکرانے کے روزے کی. ادھر یہ روزہ رکھتا ہے، ادھر دوسری عورتیں آتی ہیں اور آنے کے بعد دیکھتی ہیں زلفا کو، زیاد ابن لبید انصاری کی لڑکی کو پتہ چلتا ہے کہ اسی طریقے سے باقرہ ہے، اسی طریقے سے کنواری ہے، دیکھتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ زیاد ابن لبید انصاری کو کوئی اطلاع نہیں دی جاتی۔ اگلی رات کو پھر یہی انتظام کیا گیا، پھر یہی یمامی یعنی جوہر آتے ہیں اور آنے کے بعد پھر دلہن کے قریب جانا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی قریب پہنچتے ہیں ایک لمحے کے لیے خدا کی نعمتیں ذہن میں آتی ہیں، شکر خدا کو واجب سمجھتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر مطلعہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تین دن متواتر گزر گئے کہ رات بھر نماز پڑھ رہا، دن بھر روزہ رکھ رہا ہے، یہاں تک کہ اب عورتوں میں یہ خیال پھیلتا چلا گیا کہ غالباً اس کو عورت کی حاجت نہیں ہے، عورت کی خواہش نہیں ہے۔ چنانچہ زیاد ابن لبید انصاری کے پاس یہ اطلاع پہنچائی جاتی ہے کہ یہ جس مرد سے آپ نے شادی کی یہ قابل نہیں ہے، اس لیے نکاح کو فسخ کر دیا جائے۔ زیاد ابن لبید انصاری کو یہ اطلاع ملتی ہے، شیعاً نکاح فسخ کیا جا سکتا ہے اگر مرد اس قابل نہ ہو۔ زیاد ابن لبید انصاری پیغمبر اسلام کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ آپ نے کس داماد کو میرے پلے باندھ دیا ہے، تین راتوں سے آتا ہے لیکن میری بیٹی اسی طریقے سے ہے۔ پیغمبر اسلام بلاتے ہیں اس کو اور بلانے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ اے جو ہے کیا تم میں عورت کی حاجت نہیں ہے؟ تو جواب اس کا یہ تھا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے زیادہ حاجت تو شاید ہی مدینے کے کسی شخص کو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اپنی خواہش، لیکن کیا کروں، جیسے ہی اس کے قریب جاتا ہوں ویسے ہی وہ تمام نعمتیں جو خدا اور خدا کے رسول کی طرف سے مجھ کو ملے گی میرے ذہن میں آ جاتی ہیں، چنانچہ مجھ کو معلوم نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو صبح جب ہوش میں آتا ہوں تو مصلے پر پاتا ہوں روزے کی نیت کے ساتھ۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ عبادت صحیح ہے لیکن یہ بھی بہترین عبادت ہے، اس کو بھی انجام دو۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں۔ اس کے بعد زیاد ابن لبید انصاری کی لڑکی کے پاس جوہر جاتے ہیں اور اس کے بعد دونوں کی زندگی گزرنے لگتی ہے۔ چھ مہینے کے بعد معرکہ احد پیش آتا ہے، معرکہ احد میں جوہر شریک ہوتے ہیں اور اسی شوق کے ساتھ، اسی ذوق کے ساتھ، اسی آرزو کے ساتھ جو مسلمان کی سب سے بڑی آرزو ہوتی ہے، اور شہید ہو جاتے ہیں۔ شہید ہونے کے بعد مدینہ کی تاریخ گواہ ہے کہ جتنے امیدوار جوہر کی بیوہ کے تھے، جبکہ بیوہ عورت کی قدر و قیمت ہمیشہ کم ہو جاتی ہے، لیکن جتنے امیدوار جوہر کی بیوہ زلفا تھے، جوہر کی شہادت کے بعد تھے، اتنے اس وقت بھی نہیں تھے کہ جب جوہر کی بیوہ بالکل کنواری تھی، جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور جب ان کی شادی ہوئی، دوبارہ شادی ہوئی، تو جتنا روپیہ تقسیم کیا اس کے شوہر نے اس شادی میں، تمام مدینے کی دولت بھی اس کے مساوی نہ تھی، صرف اس لیے کہ جوہر کی بیوہ جو ہے وہ میرے نکاح میں آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جوہر جو ہے وہ میری بخش کا سامان کر سکتے ہیں قیامت کے دن۔ تو عون للضعیف، ایک ضعیف آتا ہے مدینے کہ جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز سے خالی ہے، لیکن آنے کے بعد جو مومن حقیقی تھا، پیغمبر سے زیادہ کون مومن حقیقی ہوگا، اگر یہ لفظ مومن کو آپ پیغمبر پر استعمال کرنا چاہیں تو، آتا ہے عون للضعیف، آتے ہیں اور اس طریقے سے اس کی مدد کرتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت کے بہترین لوگوں میں سے ایک شخص قرار پاتے ہیں۔ تو مومن کی یہ صفت ہے کہ عون للضعیف، وہ ہمیشہ ضعیف کی مدد کرتا رہتا ہے، وہ وثیق العہد، اور ہمیشہ اپنے عہد کی پابندی کرتا ہے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ عہد کی پابندی کرتا رہتا ہے۔ واقعات بے شمار ہیں، تو واقعہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب پیغمبر اسلام سے قبل اعلان نبوت ایک شخص نے یہ وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ، یہ مال خریدتا ہوں، آپ یہاں پر میرا انتظار کریں، اور گھر جا کر وہ بھول جاتا ہے، معروف واقعہ ہے، تین دن تک اس کو یاد نہیں آتا، تیسرے دن کسی کام سے اسی طرف آ نکلا تو دیکھا کہ پیغمبر اسلام وہیں پر کھڑے ہیں کہ جہاں تین دن پہلے ان کو چھوڑ گیا تھا۔ ایک مرتبہ یاد آیا، پوچھا یا رسول اللہ، آپ یہاں کس کام سے کھڑے ہیں؟ تو کہا کہ تم نے تین دن پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہاں رہیے، میں ابھی پیسے لے کر آتا ہوں، کیونکہ میں نے وعدہ کر لیا تھا اس لیے تین دن تک اس جگہ سے نہیں ہٹا۔ یہ ابو جنگل کا واقعہ کہ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا اور دستخط کیے جا رہے تھے تو ابو جندل اس حالت میں آ رہے ہیں کہ ہاتھ پاؤں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں، جسم کے ہر حصے سے خون رس رس کر نکل رہا ہے، اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں بڑی مشکل سے مکے والوں کی قید سے فرار ہو کر یہاں پر آیا ہوں، لشکر اسلامی میں ہلچل مچ جاتی ہے. سب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا ایک برادر ایک ایمانی اس حالت میں ہمارے سامنے ہے, ہمیں اسے بنا دینا چاہیے. لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ اگر مکے سے کوئی مسلمان بھاگ کر آئے گا تو مدینے والے اسے پناہ نہ دیں گے, چنانچہ میں اس کو پناہ نہیں دے سکتا ہوں, واپس کر دیتے ہیں. تو وثیق العہد اس طریقے سے عہد کی پابندی کرتا ہے. یا بشر حافی کا واقعہ, بشر حافی اپنے گھر میں ہیں, اگر یہ واقعہ یہاں بیان کرنے کا نہیں, انشاءاللہ کبھی ایصال ثواب کی کوئی مجلس ہوگی تو اس میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا. بہت اہم واقعہ ہے, لیکن خلاصہ ابتدائی واقعے کا ابتدائی حصہ تو اسی طریقے سے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام گزرتے تھے بشر حافی کے گھر کے سامنے سے اور انہوں نے آواز سنی میوزک کی, یہی میوزک کی جو آوازیں تھی اس کے گھر سے بلند ہو رہی تھی, اور ایک مرتبہ گھر کے دروازے پر دستک دی. دستک دے کر اس سے کنیز نکلی, کنیز سے وہ چند جملات جو کہے جنہوں نے بشر حافی کے دل پر اتنا اثر کیا, یہ جملات انشاءاللہ کبھی اور عرض کیے جائیں گے, اتنا اثر کیا کہ بشر حافی ننگے پاؤں دوڑے. کنیز نے جا کر بتایا کہ امام نے مجھ سے یہ کہا, ننگے پاؤں دوڑے امام کے پیچھے اور دوڑنے کے بعد گئے امام کے پاس اور امام کے ہاتھ پر یہ عہد کیا کہ آئندہ میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو خلاف شریعت. وثیق العہد عہد کی پابندی اس طریقے سے کی کہ اس کے بعد تقریباً 40 سال زندہ رہے, لیکن 40 سال تک پاؤں میں جوتی نہ پہنی. یہی کہتے رہے کہ جس وقت میں نے یہ عہد امام سے کیا تھا اس وقت میں ننگے پاؤں تھا. اسی لیے بشر حافی مشہور ہے, حافی یعنی پیادہ, ننگے پاؤں والا, جوتی نہ پہنتا ہوں. تو یہ عہد جس وقت میں نے امام سے کیا تھا اس وقت میرے پاؤں میں جوتی نہ تھی. وثیق العہد میں عہد کی پابندی کرنا چاہتا ہوں, اس لیے تمام زندگی جوتی نہ پہنوں گا. اور اس کے بعد تاریخ کے یہ فقرات ہیں, کیونکہ موجودے کی کتاب کے فقرات نہیں بلکہ تاریخ کی کتاب کے فقرات ہیں, کہ 40 سال تک بغداد کی گلیوں میں, مدینہ کی گلیوں میں کسی جاندار نے کسی جانور نے کبھی کوئی نجاست یا کوئی غلاظت ایسی نہیں کی کہ جس کی وجہ سے سڑک گندی ہو جاتی, صرف اس لیے کہ بشر حافی کو پیدل چلنے میں کوئی دقت نہ ہو. اور یہاں تک کہ جب ایک صبح کو مدینے کے لوگ اٹھے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ گدھے کی لیت پڑی ہوئی ہے تو ان کی زبان سے یہ فقرہ نکلا کہ یقیناً آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہوگا, کبھی تو اس جانور نے ایسی حرکت کی. اور جب گئے تھے بشر حافی کے گھر میں اور ان کا جنازہ بھی ایک عجیب چاند سے اٹھا تو جا کر معلوم ہوا کہ اسی صبح کو بشر حافی نے انتقال کیا ہے. تو وثیق العہد جو عہد کرتا ہے اور عہد کی پابندی کرتا ہے تو خدا کی طرف سے بھی اس کے اوپر انعامات اور احسانات ہوتے ہیں. واقعہ چونکہ طویل ہے اور وقت ہمارا زیادہ اس میں نکل جائے گا, اس لیے آج یہ واقعہ نہیں بیان کیا, لیکن بہت دلچسپ واقعہ ہے. خالص الود اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دوستی میں بالکل خالص ہوتا ہے. دوستی جب کرے گا تو خلوص سے دل کے ساتھ دوستی کرے گا اور دوستی کو کبھی نہ توڑے گا. دوستی ایسی ہوتی ہے, واقعہ معروف واقعہ ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ باپ اور بیٹے کے اندر یہ بحث ہو گئی. باپ کہہ رہا تھا کہ تمہاری جو دوستی ہے وہ دوست کہیں نہیں, ایسے دوست کس کام کے؟ بیٹے نے کہا کہ نہیں, آپ کے دوست بوڑھے بوڑھے دوست نے پتہ نہیں کہاں سے اکٹھا کر لی آپ نے, ایسے لوگوں کی دوستی کس کام کی, ان بڈھوں کی دوستی؟ باپ نے کہا کہ نہیں, چلو امتحان کرتے ہیں, میرے دوست زیادہ کام آئیں گے یا تمہارے دوست زیادہ کام آئیں گے؟ چلے دونوں. جس بیٹے کے جس دوست کے گھر میں گئے تو پتا چلا کہ بیٹا آیا ہے اور اس نے اپنی مصیبت کو بیان کیا کہ میرے اوپر ایک مصیبت پڑی ہے فرضی بنا کر. تو ہر ایک دوست نے, کسی نے کہا کہ میری فلائٹ جانے والی ہے لندن کی, کسی نے کہا کہ میرے چچا آئے ہوئے ہیں امریکہ سے, ان کی خاطر مدارات کر رہا ہوں, کسی نے کہا کہ خود آج کل میری مالی حالت پتلی ہو رہی ہے, تمہاری کیا حاجت پوری کروں, بعد میں کبھی آنا, یقیناً میں تمہاری حاجت کو پوری کروں گا, کسی نے کہا کہ میں تو خود تمہارے پاس آنے والا تھا, مجھ پر یہ بھی ابھی مصیبت پڑی ہے. تو جس کے دروازے پر دستک دی معلوم ہوا کوئی ساتھ نہیں دیتا, اور پہنچے باپ کے گھر میں, باپ کے دوست کے گھر میں, دروازے پر دستک دی تو بیٹے کے گھر میں اتنا, بیٹے کے دوستوں کے گھر میں اتنا انتظام تو تھا کہ دروازے پر دستک دیتے تھے دروازہ کھل جاتا تھا. باپ کے دوست کے گھر میں جا کر کھٹکھٹا رہے ہیں, دستک دے رہے ہیں, گھنٹی بجا رہے ہیں, کوئی جواب نہیں. 8 یا 9 منٹ گزر گئے, بیٹے نے کہا کہ بابا دیکھیے میرے دوست ایسے تو تھے کہ آ کر شکل دکھا سکتے تھے, ایک آپ کے دوست ہیں کہ وہ شکل بھی نہیں دکھا رہے ہیں, ان کو معلوم ہو چکا ہے. جو صبح جاری تھی کہ دروازہ کھلا, اور اس حالت میں دروازہ کھلا کہ وہ نکلتا ہے وہ شخص, ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں تھیلی اور اس کے آگے آگے تمیز چل رہی ہے, اور آنے کے بعد یہ کہتا کہ تمہاری اس وقت آمد سے مجھ کو پتا چل گیا تھا کہ یقیناً تمہیں کوئی ضرورت پڑی ہوگی, اگر کسی سے مقابلہ کرنا ہے تو میرے ہاتھ میں تلوار ہو چلو, اگر مالی مشکلات ہیں تو میرے ہاتھ میں یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے اس کو قبول کرو, اور اگر کوئی جنسی مشکل ہے تو میری تمیز حاضر ہے اس کو لے جاؤ اور اس سے ایک رات کے لیے نکاح کرو. تو خالص الود جو مومن ہیں ان کی دوستی ہمیشہ آپس میں ایسی ہونا چاہیے کہ بالکل پکی اور گہری ہو. اجاک والمصاحبۃ الاحمق والفاسق, امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث یا اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں, اجاک والمصاحبۃ الفاسق, اگرچہ اس روایت کو بیان نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آ گئی ہے روایت, اجاک والمصاحبۃ الفاسق والاحمق والبخیل وقاطع رحم, کہ اے میرے بیٹے میری نصیحتوں کو یاد کرو, اپنے بیٹے ایمان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے میری اس نصیحت کو یاد رکھو, اجاک والمصاحبۃ الفاسق والاحمق, اس چیز کو یاد رکھو کہ ہمیشہ ان چار یا پانچ آدمیوں کی دوستی سے پرہیز کرنا, ہمیشہ ان پانچ آدمیوں کی دوستی سے دور بھاگنا, کبھی ان پانچ کی دوستی کو قبول نہ کرنا. وہ کون کون سے پانچ؟ المصاحبۃ الفاسق, پہلی چیز یہ کہ فاسق کی مصاحبت قبول نہ کرنا, فاسق تمہیں ایک لقمے کے لیے فروخت کر دے گا بلکہ کبھی کبھار ایک لقمے سے کم کے لیے فروخت کر دے گا. پوچھا گیا مولا سے کہ مولا کیا ایک لقمے سے کم بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ امام نے کہا کہ یقیناً ہوتی ہے, ایک لقمے سے کم یہ ہے کہ لقمہ بھی نہ ہو, صرف لقمے کے ملنے کی امید ہے, صرف لقمے کے ملنے کی لالچ ہے, اس لالچ میں وہ تم کو فروخت کر دے گا. اور اسی لیے جب جناب سید الشہداء کے سینے کے اوپر شمر سوار ہوا تھا اور امام نے یہ کہا تھا کہ اے شمر اس وقت خنجر کو نہ چلا, میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے نانا تیری شفاعت کریں گے, تو اس نے یہی کہا تھا کہ اے حسین تیرے نانا کی شفاعت سے یزید کا انعام کا ایک ماشا میرے لیے ہزار گنا بہتر ہے. تو اجازہ مصاحبت الفاسق, فاسق کے مصاحبت سے دوری اختیار کرو, اور فاسق و فاجر کی تاریخ کئی دفعہ آ چکی ہے جو کھلم کھلا گناہ کرے. کھلم کھلا گناہ کے اندر جدید زمانے کا نسخ و فجور کیا ہے یہ بھی کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے, آج دوبارہ اس چیز کو بیان نہیں کرنا چاہتا, لیکن امام یہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال ایسے فاسق و فاجر سے پرہیز کرو, اس کی دوستی کو چھوڑ دو, کبھی اس کی مصاحبت کو اختیار نہ کرو, یقیناً یہ تمہیں فروخت کر دے گا. والاحمق, اور احمق کی دوستی کو بھی اختیار نہ کرو, وہ ایک شراب کی مانند ہے, دور کو قریب کر دے گا, قریب کو دور کر دے گا. نادان کی دوستی سے دانا کی دشمنی بہتر ہوتی ہے. امام یہ فرما رہے ہیں کہ احمق کی دوستی اختیار نہ کرو. احمق کی آٹھ علامتیں بتائی ہیں حکمہ نے, لیکن وقت کیونکہ کم ہے اور گفتگو اس وقت امیر المومنین کی حدیث پر ہو رہی ہے, اس لیے بعد میں کبھی اس کا تذکرہ ہوگا کہ احمق کی آٹھ علامتیں ہیں, جن میں سے چار یا پانچ علامت اتفاق سے ہمارے ہر مومن بھائی کے اندر موجود ہوگی. جبکہ امام نے پہلی صفت مومن کی یہ بتائی تھی کہ کئیت الفتن, ہمیشہ وہ چالاک اور ہوشیار ہوگا, لیکن یہاں یہ دیکھیے کہ احمق کی جتنی علامتیں ہیں وہی ساری مومنین میں نظر آتی ہیں, اور جتنے غیر مومن ہیں ان کے اندر کوئی علامت نہیں ہوتی, لیکن انشاءاللہ وہ بعد میں آئے گی گفتگو شاید اگلے ہفتے. اجاک والمصاحبۃ الفاسق والاحمق, احمق دور کو قریب کر دے گا, قریب کو دور کر دے گا. جو چیز نہیں ہے اس کو تمہاری آنکھوں کے سامنے اس طریقے سے پیش کرے گا کہ تم اس کو قبول کر لو گے, اور جو واقعاً تمہارے سامنے ہے اس کو اس طریقے سے دور کرے گا کہ تم بھی اس کو چھوڑ دو گے, اس کو ترک کر دو گے. والبخیل, اور جو بخل کرنے والا ہے, کبھی اس کی مصاحبت کو اختیار نہ کرو, وہ ایسے وقت میں اپنے مال کو روک لے گا جب تمہیں اس کی اصل ضرورت پڑے گی. بس تم جب واقعہ آ رہا ہے اگلے وقت, وقاطع رحم, اور قاطع رحم کی دوستی کو قبول نہ کرو, کیونکہ میں نے کتاب خدا میں تین جگہ قاطع رحم پر لعنت دیکھی. قاطع رحم کے سلسلے میں ایک واقعہ دوسری تقریر میں آ چکا ہے کہ امام کے وہ چچا جو امام کے سینے پر سوار ہو کر امام کو ذبح کرنا چاہتے تھے, امام اپنی دولت کا بڑا حصہ ان کے حوالے کر گئے, یہی کہتے ہوئے کہ جو وہ کر رہے تھے وہ جانے, لیکن میرے اوپر کیونکہ صلہ رحم واجب ہے, رشتے داروں کے حقوق کا ادا کرنا واجب ہے, اس لیے میں اس کو دے رہا ہوں. اور اسی سلسلے کا دوسرا واقعہ بیان کرنا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا ہے, ابھی یہ حدیث نامکمل ہے, اور انشاءاللہ آئندہ اور اسی موضوع پر گفتگو ہوگی, اس کے بعد پھر ہم اپنے پرانے موضوع پر چلے جائیں گے. جی
میرے ارشاد کیا تھا کہ ضعیف کو پناہ نہیں چاہیے.
ہاں
واجب ہے. اور ابھی آپ نے بھی کہا گیا کہ احمد سے دوستی نہ کی جائے, احمد جو ہے وہ اپنے ضعیف ہے.
ہاں دوستی نہ کی جائے تو پناہ دی جائے, مدد کی جائے. نہیں یہ مقصد نہیں ہے دوستی نہ کی. دوستی نہ کی جائے دوستی کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو دوستی ہوتی ہے جو خالص الوجہ آخری دوستی, کہ شیر و شکر ہو کر رہ جاؤ, تم وہ بن جاؤ وہ تم بن جائے, ہر وقت اس کے ساتھ رہو, ایسی دوستی نہ ہو. کام کرو اس کا, ہر طرح سے اس کی مدد کرو, لیکن اس سے ایک فاصلے پر رہے. قریب جاؤ گے تو وہ تم کو اپنا جیسا بنا لے گا, پھر تم بھی ہمیں بن جاؤ گے, دوسرے تمہاری دوستی سے بچے گی. جان چلی جاتی تو پھر اس وقت عہد سے توڑنا پڑتا. نہیں وہ تھا جو صلح حدیبیہ پر جو دستخط کر رہا تھا سہیل, اس کا بیٹا تھا ابو جندل, اور یہ معلوم تھا رسول کو کہ باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے یہ بہت آخری مرحلہ ہوتا ہے. یہ یعنی ایک فطری چیز ہے, دل میں رسالہ کیا ہوا ایک الگ چیز ہے. اس کے علاوہ بھی ایک ظاہری چیز ہے کہ باپ سامنے بیٹھا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں بیٹے کو لے جاؤں گا, اس کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. اور یہ ہے بھی کہ باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے بہت مشکل ہوتا ہے. اور کوئی مسئلہ یا سوال؟
بھولے وغیرہ کا جو اسکول پڑھا تھا, یہ حسن گیارہ میں پڑھا تھا, تو انہوں نے اگر میں نہیں کہتی احتیاط واجبی کا دوبارہ پڑھے اور کوئی کہنا نہیں شروع کر سکتا, لیکن احتیاط واجب تو اگر میں نہیں کہنا اس کو میں کوئی اپنا سوچ میں نہیں
والے اپنا سوچتے